السلام علیکم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون خبير. وقال تعالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. صدق الله العظيم. دروس بھی پڑھ لیجیے سب حضرات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. محترم بزرگو اور عزیز بھائیو، ملک بھر میں عجیب صورتحال ہے جو افراتفری اور کھینچا تانی جاری ہے، اس پر ہر طبقہ پریشان ہے. ملک کے ایک حصے میں امن کی بحالی کے لیے جنگ جاری ہے، دوسری طرف غیر واضح انقلاب اور نئے پاکستان کے نعروں نے پورے ملک میں بے چینی کی کیفیت پیدا کی ہوئی ہے. اسی طرح دنیا بھر کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان دو قومی نظریے کی بنیاد پر قائم ہوا، لیکن ہم میں سے کچھ لوگ اسے ماننے کے لیے تیار نہیں، اور وہ ملک کو سیکولر بنیادوں پر قائم ہونے والا ایک ملک تسلیم کرتے ہیں. ملک بھر میں اس دفعہ یہ اعلان ہوا کہ پورا مہینہ آزادی کی تقریبات منائی جائیں گی. غالباً اس کا مقصد یہ ہے کہ ملک میں عوام میں وطن سے محبت کا ایک جذبہ بیدار کیا جائے، شہداء کی قربانیوں کو سلام کیا جائے، اور قیام پاکستان کے مقاصد سے انہیں آگاہ کیا جائے. قیام پاکستان کے مقاصد کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں یقینی طور پر تحریک پاکستان کے قائدین کے بیانات کی روشنی میں قیام پاکستان کے مقاصد کا تعین کرنا اور اس کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے. آج کی مختصر گزارشات میں میری خواہش ہے اور کوشش ہوگی کہ آپ حضرات کی توجہ اس طرف دلائی جائے. یہ بات تو طے شدہ ہے کہ مملکت خداداد پاکستان دو قومی نظریے کی بنیاد پر قائم ہے، مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں مارچ 1944 کو خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم مرحوم نے یہ بات کہی تھی کہ پاکستان اسی دن وجود میں آ گیا تھا جس دن ہندوستان میں پہلا ہندو مسلمان ہوا. یہ اس زمانے کی بات ہے جب جہاں مسلمانوں کی حکومت قائم نہیں ہوئی, مسلمانوں کی قومیت کی بنیاد کلمہ توحید پر ہے, وطن اور نسل پر نہیں. جب ہندوستان کا پہلا فرد مسلمان ہوا تو وہ پہلی قوم کا فرد نہیں رہا بلکہ ایک جداگانہ قوم کا فرد بن گیا اور ہندوستان میں ایک نئی قوم وجود میں آ گئی. قائد اعظم کا یہ ارشاد نظریہ پاکستان کی خوبصورت وضاحت ہے. کلمہ توحید کی بنیاد پر قومیت یا ملت کا تصور اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے اور اسی عقیدے کو دو قومی نظریہ ہی کہہ سکتے ہیں. اس پر ذرا توجہ دیجیے, قومیت کا مفہوم کیا ہے؟ قومیت یکجہتی کے ایک اجتماعی جذبے یا احساس کا نام ہے. جیسے انسانی معاشرہ قدیم ہے, جذبہ قومیت بھی اسی طرح قدیم ہے. قومیت کسے کہتے ہیں؟ کسی انسانی گروہ میں یہ احساس کہ ہم ایک ہیں اور جن وجوہات کی بنیاد پر ایک ہیں انہی وجوہات کی بنیاد پر ہم دوسرے لوگوں اور دوسرے گروہوں سے مختلف اور ممتاز ہیں. یہ قومیت کا ایک عمومی تصور ہے. اسلام کا تصور ملت کیا ہے؟ اسلام میں ملت لوگوں کے اس گروہ کو کہا جاتا ہے جس کے اجزاء میں دو چیزیں شامل ہیں, ایک تو باہمی اتحاد اور یکجہتی ہو, باہمی احساس اخوت ہو. انما المؤمنون اخوة, مسلمان سارے کے سارے بھائی ہیں. دوسرے, دنیا کی دوسری ملتوں اور قوموں سے امتیاز کا احساس ہو, جس کو قرآن نے کہا ہے افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا, کیا مومن اور کافر برابر ہو سکتے ہیں؟ لا یستوون, برابر نہیں. والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض, کافر آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. الا تفعلوا, ہو اگر تم نے بھی ایسی دوستی نظریے کی بنیاد پر قائم نہ کی اور تم نظریے کی بنیاد پر ایک دوسرے کے خیرخواہ اور ہمدرد اور دوست نہ بنے. تکن فتنۃ فی الارض و فساد کبیر, تو پھر زمین فتنے اور فساد سے بھری رہے. البتہ جو چیز اسلام کے تصور ملت کو مغرب کے تصور نیشن سے الگ کرتی ہے وہ یہ اصول ہے, کہ کسی ملت کو تشکیل دینے والے احساس اخوت اور احساس امتیاز کی بنیاد کیا ہے, کس بنیاد پر وہ بھائی چارہ, احساس اخوت کی بنیاد کیا ہے اور احساس امتیاز کی بنیاد کیا ہے. اسلام رنگ, نسل, جغرافیہ, زبان, علاقائی ثقافت, وطن اور سیاسی اور اقتصادی مصلحتوں کو قومیت کی بنیاد تسلیم نہیں کرتا. لا فضل لعربی علی عجمی ولا لأسود على أحمر, کلکم بنو آدم و آدم من تراب. اسلام میں ملت کی صرف ایک ہی بنیاد ہے اور وہ ہے نظریہ، عقیدہ اور دین. علامہ اقبال نے کہا تھا، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار. قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت سے. وہ اسلام دنیا میں صرف دو ملتوں کے وجود کو تسلیم کرتا ہے، جس کو قرآن کریم میں سورہ تغابن کی آیت نمبر 2 میں کہا، هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن. یوں کہہ لیجئے کہ اسلام کا نظریہ ملت حقیقت میں دو قومی نظریہ ہے. اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، کچھ اس کے باغی ہیں اور کچھ اس کے فرمانبردار ہیں. باغیوں کو کافر کہا گیا ہے اور ماننے والوں کو مومن کہا گیا ہے. سورہ کافرون میں اس کی مزید وضاحت ہے، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، جنہیں تم نے معبود تسلیم کر لیا ہے میں انہیں نہیں مانتا. ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. تمہارا اپنا طرز حیات ہے اور ہمارا اپنا طرز حیات. سورہ توبہ میں اللہ تعالی نے فرمایا، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ. مسلمان ایز اے مسلم نظریے کی بنیاد پر ایک دوسرے کے رفیق ہیں، مل کر اپنا معاشرہ، اپنا ماحول، اپنا کلچر تشکیل دیتے ہیں، جس میں اپنی روایات اور اقدار کو پروان چڑھاتے ہیں. یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ویطیعون اللہ ورسولہ. آپ دیکھیں کہ ان آیات میں نظریہ اور عقیدہ ہی بنیاد بن رہا ہے. سیدنا نوح علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کیا تھا کہ ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین، پروردگار یہ میرا بیٹا میرے گھرانے کا فرد ہے اور آپ کا وعدہ ہے کہ تیرے گھرانے کو نقصان نہیں پہنچے گا، تو اللہ نے فرمایا، یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح یہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اس نظریے کو تسلیم نہیں کرتا جس نظریے کے آپ داعی، بلکہ بہت پہلے جب نسل انسانی کو زمین پر بھیجا گیا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اہبطوا منہا جمیعا، چلو جاؤ زمین پر، فَإِنَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تمہارے لیے میری طرف سے ہدایت کی صورت میں ایک نظام آئے گا، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اب جس نے اس ہدایت کو تسلیم کر لیا وہ ایک جماعت ہے، اور والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار، جس نے تسلیم نہ کیا وہ دوسری جماعت ہے. فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اب ذرا غور کیجئے، اب خدائی ہدایت کو قبول کرنے والے امت مسلمہ ہے، ملت ابراہیمی ہے، اصحاب الجنہ ہیں، حزب اللہ ہیں، اصحاب الیمین ہیں، اصحاب المیمنہ کہلائے. اور خدائی ہدایت کا انکار کرنے والے ملت کفر، الکفر ملت واحدہ، حضور نے فرمایا کفر ایک ملت ہے، وہ تمام تر عدل و انصاف پر مبنی نظام کے دائی ہونے کے باوجود اسرائیل کی اس لیے حمایت کر رہے ہیں کہ وہ کافر ہے، وہ یہودی ہے، اس کے کیے جانے والے ظلم پر ان کی نگاہ نہیں پڑ رہی ہے، اس کے دفاعی اقدامات کو وہ مسلسل اپنی تائید میسر کر رہے ہیں۔ ان کو قرآن نے کہا اصحاب الشیطان، حزب الشیطان، اصحاب المشأمہ، اصحاب الشمال کہلائے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، وقت کے اختصار کے پیش نظر میں آپ سے عرض کروں کہ 1930 میں علامہ اقبال نے مسلم لیگ کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے جو صدارتی خطبہ فرمایا تھا، اس کے الفاظ اس طرح سے ہیں کہ ہندو اور مسلمان دو الگ الگ قومیں ہیں، ان میں کوئی چیز بھی مشترک نہیں، اور گزشتہ 1000 سال سے ہندوستان میں اپنی الگ حیثیت قائم رکھے ہوئے ہیں مسلمان۔ ان دونوں قوموں کے نظریے آزادی میں نمایاں فرق ہے، اور میں واضح الفاظ میں کہہ دینا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کی سیاسی کشمکش کا حل اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہر جماعت کو اپنی اپنی مخصوص قومی اور تہذیبی بنیادوں پر آزادانہ شورا یعنی انتخاب اور پارلیمنٹ کا حق حاصل ہونا چاہیے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ پنجاب شمال مغربی سرحدی صوبہ، سندھ اور بلوچستان ایک ریاست میں مدغم ہو جائیں۔ مجھے ایسا دکھائی دیتا ہے کہ برطانوی حکومت کے اندر رہتے ہوئے یا باہر، خود مختاری کا حصول اور شمال مغربی بر صغیر میں ایک مستحکم مسلم ریاست کا قیام مسلمانوں کا مقدر بن چکا ہے۔ اس بنیاد پر مطالبہ کرتا ہوں کہ بر صغیر اور اسلام کے مفاد کے پیش نظر ایک مستحکم مسلم ریاست قائم کی جائے، مسلم ریاست جہاں مسلمان رہ رہے ہوں،
اور اگر آپ محسوس نہ کریں تو میں یہ بات عرض کروں کہ مسلم ریاست اور اسلامی ریاست میں فرق یہ ہے کہ مسلم ریاست اسے کہتے ہیں جہاں کے رہنے والوں کی اکثریت مسلمان ہو، اور اسلامی ریاست اسے کہتے ہیں کہ جس کے تمام تر قوانین قرآن و سنت پر مبنی ہیں۔ 1909
میں امرتسر کی ایک تقریب میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے علامہ اقبال نے یہ بات کہی تھی، میں خود اس خیال کر رہ چکا ہوں کہ امتیاز مذہب اس ملک سے اٹھ جانا چاہیے۔ ایک زمانے میں ہندوستان ہمارا وغیرہ کے سارے نعرے، مگر اب میرا خیال ہے کہ قومی شخصیت کو محفوظ رکھنا ہندوؤں اور مسلمانوں دونوں کے لیے مفید ہے۔ ہندوستان میں ایک مشترک قومیت پیدا کرنے کا خیال اگرچہ نہایت خوبصورت اور شعریت سے معمور ہے، جو آج ہمارے بعض سول سوسائٹی کے خواتین و حضرات ہندوستان کی سرحد پر جا کے پرچم لہرا کے کہتے ہیں نا کہ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں۔ کاش وہ یہ بات ان لوگوں سے پوچھیں کہ جو انسانوں کی لاشوں کے انبار سے گزرتے ہوئے پاکستان کی سرحدوں میں داخل ہوئے، جنہوں نے اپنے نحیف کمزور بزرگوں کو صرف اس لیے درختوں کے نیچے بٹھا دیا کہ وہ انہیں اٹھا نہیں سکتے،
اور اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے معصوم بچوں کو قتل ہوتے ہوئے شہید ہوتے ہوئے دیکھا, وہ بتا سکتے ہیں کہ پاکستان ہم نے کیسے حاصل کیا اور اس کے لیے کتنی قربانی دی. کہتے ہیں ہندوستان میں ایک مشترک قومیت پیدا کرنے کا خیال اگرچہ نہایت خوبصورت اور شعریت سے معمور ہے, تاہم موجودہ حالت اور قوموں کی نادانستہ رفتار کے لحاظ سے ناقابل عمل ہے. علامہ اقبال کے بعد یہ کام قائد اعظم کے کہہ لیجیے سپرد ہوا, اور 20 اپریل 1938 کو حیات اقبال کا آخری دن تھا. انہیں ایک اخبار سے خبر پڑھ کے سنائی گئی جس پر انہوں نے فرمایا کہ میں نے اپنے حیات مستعار کا کام مکمل کر لیا ہے, مسٹر جناح نے ابھی اپنی زندگی کا مشن پائے تکمیل تک پہنچانا ہے, چنانچہ مسلمانوں کو ان کی درازی عمر کی دعا کرنی چاہیے. اب میں یہ بات جو اب عرض کر رہا ہوں اس پر آپ کی توجہ ہو خاص, 1937 سے لے کے 1947 تک قائد اعظم صاحب کے ایک کی تقاریر کے 100 یا 124 اقتباسات محفوظ کیے گئے. 100 اقتباسات 1937 سے 1947 تک, اور 1947 کے بعد سے 40 اقتباسات. یہ اقتباسات ایسے ہیں کہ جن سے تحریک پاکستان کے قائدین کے ذہنوں میں جو پاکستان کا کنسپٹ ہے وہ واضح ہوتا ہے. قیام پاکستان کے ٹھیک 1 سال بعد زیارت ریزیڈنسی میں قائد اعظم کے پاس 2 ڈاکٹر تھے, ڈاکٹر کرنل الہی بخش اور ڈاکٹر ریاض علی شاہ. ڈاکٹر ریاض علی شاہ کو اور ڈاکٹر کرنل الہی بخش کو جو بات قائد اعظم نے کہی وہ ڈاکٹر ریاض علی شاہ کی یادداشتوں میں روزنامہ جنگ 11 ستمبر 1988 میں چھایا ہوئی. وہ الفاظ ذرا غور سے سنیے. ان ڈاکٹروں سے قائد اعظم نے کہا تھا, تم جانتے ہو جب مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ پاکستان بن چکا ہے تو میری روح کو کس قدر اطمینان حاصل ہوتا ہے. یہ مشکل کام تھا اور میں اکیلا اسے کبھی نہ کر سکتا. میرا ایمان ہے کہ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی فیض ہے کہ پاکستان وجود میں آیا. اب یہ پاکستانیوں کا فرض ہے کہ وہ اسے خلافت راشدہ کا نمونہ بنائیں تاکہ خدا اپنا وعدہ پورا کرے. وہ وعدہ جو ہے, وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضا لہم ولیبدلنہم من بعد خوفہم امنا. پاکستان میں سب کچھ ہے, اس کی پہاڑیوں ریگستانوں اور میدانوں میں نباتات بھی ہیں اور معدنیات بھی. انہیں تسخیر کرنا پاکستانی قوم کا فرض ہے. قومیں نیک نیتی, دیانت, اچھے اعمال اور نظم و ضبط سے بنتی ہیں, اور اخلاقی برائیوں, منافقت, زر پرستی اور خود پسندی سے تباہ ہو جاتی ہیں. ہمارے یہاں سیکولر مزاج طبقہ یہ کہتا ہے کہ اسلامی نظریہ یا 2 قومی نظریہ کے الفاظ کا استعمال قیام پاکستان کے بعد شروع ہوا. قرارداد مقاصد کو اس کی بنیاد قرار دیتے ہیں اور ان کا ہمیشہ یہ مطالبہ رہا ہے کہ قرارداد پاکستان کو ضیاء الحق مرحوم نے آئین کا حصہ کیوں بنا دیا ہے, اسے نکالنا چاہیے. اگر کوئی آدمی خیر کا کام کرے تو اس وجہ سے اس خیر کے کام کو رد نہیں کرنا چاہیے کہ یہ فلاں نے کیوں کہا ہے یا فلاں نے کیوں کیا ہے. اس سلسلے میں سیکولر مزاج طبقے کی طرف سے یحییٰ خان کے لیگل فریم ورک آرڈر کا حوالہ دیا جاتا ہے, جس کا اعلان 30 مارچ 1970 کو کیا گیا تھا. اس حکم نامے میں یہ کہا گیا تھا کہ دستور اس طرح مرتب کیا جائے کہ دوسری باتوں کے علاوہ تخلیق پاکستان کی اساس یعنی اسلامی نظریے کے بنیادی اصول کا تحفظ ہو سکے, جس کے بعد 73 کا آئین بنا. اب ذرا غور کیجئے, وہ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ جناب 70 کے بعد کی ترکیب ہے, حالانکہ 23 مارچ 1940 کو تاریخی قرارداد لاہور, جس کو بعد میں قرارداد پاکستان کا نام دیا گیا, کی منظوری سے پہلے قائد اعظم نے اپنے صدارتی خطبے میں دو قومی نظریے کی تشریح اور منزل کی نشاندہی کرتے ہوئے فرمایا تھا یہ الفاظ کہ ہندو اور مسلمان دو مختلف مذہبی فلسفوں سے تعلق رکھتے ہیں. کانگریس کی اعلی قیادت جس طرح کی جمہوریت کی گرویدہ ہے, اس کا مطلب ان چیزوں کی مکمل تباہی ہے جو اسلام نے سب سے زیادہ قیمتی ہے. قوم کی کسی بھی تعریف کی روح سے مسلمان ایک قوم ہے اور ان کے پاس لازماً اپنا وطن, اپنا علاقہ اور اپنی ریاست ہونی چاہیے. ہماری خواہش ہے کہ ہمارے لوگ اپنے روحانی, ثقافتی, معاشی, سماجی اور اپنی سیاسی زندگی کو اپنے اصولوں اور معیارات کے مطابق پروان چڑھائیں. اسلام کے خادموں کی حیثیت سے آگے آئیے اور عوام کو منظم کیجیے. میرے بزرگوں اور دوستو, قرارداد لاہور اور صدارتی خطبے کو, جس کو سیکولر طبقہ بنیاد بناتا ہے, صدارتی خطبہ, ذرا غور کیجیے, قرارداد لاہور اور صدارتی خطبے کو ایک ساتھ پڑھا جانا ضروری ہے, کیونکہ یہ نظریے پاکستان کی عکاسی کرتے ہیں. اپریل 1941 کو مدراس میں ایک اجلاس ہوا جب اس قرارداد کا اساسی جز مسلم لیگ کا سیاسی مسلک اور مرکزی مطالبہ قرار پایا. اس وقت قائد اعظم نے یہ بات کہی تھی کہ بعض لوگ جمہوریت اور اسلام کی بات تو کرتے ہیں مگر اس کا مطلب نہیں سمجھتے. مسلم لیگ کے نظریے کی اساس اس بنیادی اصول پر ہے, اس بنیادی اصول پر ہے کہ ہندوستان کے مسلمان ایک جداگانہ قومیت ہیں اور بر صغیر میں اپنی ایک خود مختار ریاست کے قیام کا عزم رکھتے ہیں. قائد اعظم نے 18 جون 1945 کو مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے نام ایک پیغام میں اس موقف کی وضاحت اس انداز سے کی, ان الفاظ میں کی, کہ پاکستان کا مطلب صرف آزادی اور خود مختاری نہیں, صرف آزادی اور خود مختاری نہیں, بلکہ مسلم نظریہ حیات ہے جس کی حفاظت کی جانی چاہیے. ہم جو ہم تک ایک بے قیمت تحفے اور خزانے کے طور پر پہنچا ہے اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ دوسرے بھی اس میں ہمارے ساتھ شریک ہوں. اسی طرح 3 اگست 1947 کو قائد اعظم نے دوبارہ واضح الفاظ میں اپنے اس موقف کی تشریح کی. اس نئی قوم کی تعمیر اور اس اسلامی ریاست کے تشخص کے دفاع اور تحفظ کے لیے ہر ایک کو سخت محنت کرنا ہوگی, ہمارا کام آسان نہیں. اسی طرح میرے بزرگوں اور دوستو, ذرا اس پر بھی توجہ دیجیے, بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان حاصل کرنے کا مقصد مسلمانوں کا معاشی تحفظ اور استحکام تھا, کہ جناب پاکستان تو اس لیے حاصل کیا گیا ہے کہ ہندوستان میں مسلمان بڑے غریب تھے, یہاں آ کے انہیں معاشی تحفظ حاصل ہوگا اور استحکام ہوگا. کیا واقعتاً قائد اعظم کی بھی یہی رائے تھی؟ یہ بات ذرا توجہ سے سنیے. دسمبر 1942 میں قائد اعظم نے سردار شوکت حیات خان کو ایک ملاقات میں تحریک پاکستان کا مقصد ان الفاظ میں سمجھایا تھا. الفاظ کا مفہوم ترجمہ ہے ایک طرح سے. ایسے آزاد متحدہ ہندوستان میں جہاں مکمل اختیار ہندو کو حاصل ہوگا, مسلمانوں کی حیثیت کیا ہوگی؟ وہ معاشرے سے دھتکارے ہوئے لوگوں کا ایک اور طبقہ بن کر رہ جائیں گے جن کا مقام اچھوتوں سے بھی گیا گزرا ہوا ہوگا. یہ صورتحال کا معاشی پہلو ہے جس نے مسلمانوں کے لیے اپنی اکثریت کے علاقوں پر مشتمل ایک علیحدہ خود مختار ریاست کی شکل میں اپنی نجات کی راہ تلاش کرنے کی کوشش کو ناگزیر بنا دیا ہے. ٹھیک ہے, ایک معاشی پہلو بھی ہے, لیکن تحریک پاکستان کا کل مقصد بس یہی نہیں ہے. پاکستان کا دوسرا اور بلند ترین پہلو یہ ہے, یعنی قیام پاکستان کا دوسرا اور بلند ترین مقصد یہ ہے کہ یہ ایک ایسی بنیاد ہوگا جہاں ہم مسلمان دانشوروں, ماہرین تعلیم, ماہرین اقتصادیات, سائنسدانوں, ڈاکٹروں, انجینئروں اور فنی ماہرین کی تربیت اور تیاری کا کام کر سکیں گے جو اسلامی نشأت ثانیہ کے لیے کام کریں گے. اسلامی نشأت ثانیہ کے لیے کام کریں گے. رینسان کی یہ گویا تحریک اسلام کی خاطر ہو. یہ لوگ مشرق وسطی اور دوسرے مسلم ممالک میں اپنے ہم مذہبوں کی خدمات کے لیے پھیل جائیں گے اور ان میں بیداری کے لیے کام کریں گے, اور مشرق وسطی کی یہ پوری پٹی ایک متحدہ اور پیوستہ بلاک کی شکل میں پروان چڑھے گی. یہ ایک تیسرا بلاک ہوگا جو نہ کمیونسٹ ہوگا نہ سرمایہ داران, بلکہ ان اصولوں کے مطابق اجتماعیت پر مبنی ہوگا جن پر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت استوار ہے. اب آپ ذرا, میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ایک طرف علامہ اقبال کی بات ہے, ایک طرف قائد اعظم علیہ الرحمہ کی بات ہے, اور دوسری طرف آج کسی خاص لسانی بنیاد پر اپنی جماعتوں کے فکر کو عام کرنے والے افراد کی بات ہے. دونوں میں سے کوئی ایک تو سچا ہے. اب فیصلہ ہم کریں گے کہ کیا علامہ اقبال اور قائد اعظم سچے تھے یا آج کے یہ لوگ سچے ہیں. کوئی تو جھوٹا ہے. بہرحال قائد تحریک پاکستان کے ذہن میں اسلامی نظریہ حیات کی بات بالکل واضح ہے. انگریز دانشور نے قائد اعظم سے سوال کیا تھا, جب آپ یہ کہتے ہیں کہ مسلمان ایک قوم ہیں تو کیا آپ مذہب کے معنوں میں سوچ رہے ہیں, کیا آپ مذہب کے معنوں میں سوچ رہے ہوتے ہیں؟ اس پر بابا قوم نے فرمایا, آپ یہ حقیقت کبھی نظر انداز نہ کریں کہ اسلام صرف نظام عبادات کا نام نہیں ہے, یہ تو ایک ایسا دین ہے جو اپنے پیروکاروں کو زندگی کا ایک حقیقت پسندانہ اور عملی نظام حیات دیتا ہے. میں زندگی کی ہر اہم چیز کے معنوں میں سوچ رہا ہوں. میں اپنی تاریخ, اپنے ہیروز, اپنے آرٹ, اپنے فن تعمیر, اپنے قوانین, اپنے نظام عدل و انصاف کے معنی میں سوچ رہا ہوں. ان تمام شعبوں میں ہمارا نقطہ نظر نہ صرف ہندوؤں سے انقلابی طور پر مختلف ہے بلکہ بسا اوقات متصادم بھی ہے. آپ دیکھ لیجئے, جسے ہم کباب بنا کے کھاتے ہیں وہ اس کا پیشاب پیتے ہیں, بلکہ بسا اوقات متصادم بھی ہے. ہماری اور ہندوؤں کی زندگیوں میں ایسی کوئی چیز نہیں جو ہمیں بنیادی طور پر ہم رشتہ کر سکے. ہمارے نام, ہمارا لباس, ہماری خوراک ایک دوسرے سے مختلف ہیں.
ہماری اقتصادی زندگی، ہمارے تعلیمی تصورات، جانوروں تک کے بارے میں ہمارا نقطہ نظر مختلف ہے. ہم زندگی کے ہر مقام پر ایک دوسرے کو چیلنج کرتے ہیں. مثال کے طور پر گائے کا ابدی مسئلہ لے لیں، ہم گائے کو کھاتے ہیں اور وہ اس کی عبادت کرتے ہیں. اسی طرح خان عبدالولی خان صاحب نے 1976 میں ایک مقدمہ کیا تھا سپریم کورٹ میں، پی ایل ڈی 1976 ایس سی 167. اس میں سپریم کورٹ نے قائد اعظم کی پاکستان بننے سے پہلے اور بعد کی متعدد تقریروں کا حوالہ دیا تھا، جن میں دو قومی نظریے کو تخلیق پاکستان کا بنیادی سبب اور اصل جواز قرار دیا گیا تھا، اور فیصلے میں یہ کہا گیا تھا کہ پاکستان کی بقا کی لازمی شرط بھی یہی نظریہ ہے. آج صوبوں میں تمام تر انتشار اور صوبوں میں جس قدر بے چینی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ نظریہ پاکستان جو اساس ہے اس سے لوگوں کا ہٹ جانا، اور یہ بالکل حاصل کرنا. اسی طرح بے نظیر صاحبہ کے نے جب بناب وفاق پاکستان مقدمہ، اس میں بھی معزز عدالت نے فیصلہ دیا تھا. یہ فیصلے کے الفاظ، اس بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا کہ نظریہ پاکستان مسلم قومیت پر مبنی اور اسلامی نظریہ حیات پر مشتمل ہے، جس کا مطلب دستور میں واضح الفاظ میں قرآن و سنت کے احکام کو بتایا گیا ہے، قرآن و سنت کے احکام، اور یہی مسلم قومیت کے تصور کا اصل عنصر ہے. پاکستان کا یہی تصور تھا جو بر صغیر کی تقسیم پر منتج ہوا اور جو دو قومی نظریے کے نام سے معروف ہے. اسلامی نظریہ زندگی کا تصور نظریہ پاکستان کے ساتھ قطعی وابستہ ہے، پیوستہ ہے. اس سے الگ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہی دو قومی نظریے کی بنیاد ہے. اس لیے پاکستان کی سالمیت میں صرف نظریہ پاکستان ہی نہیں بلکہ اسلامی نظریہ بھی شامل ہے، آئیڈیالوجی. میں نے عرض کیا کہ 100 اقتباسات قائد اعظم کے 1937 سے 1947 تک اور 40 اقتباسات آزادی کے بعد سے انتقال تک، یہ 140 تقریریں ہیں. یہ تمام تر فیصلے اور تقاریر اور خطابات اور قراردادیں ایک طرف رکھ کر صرف 11 اگست 1947 کو دستور ساز اسمبلی میں کی جانے والی قائد اعظم کی تقریر کی بنیاد پر یہ کہنا کہ قائد اعظم ایک سیکولر دستور کا تصور رکھتے تھے، صرف ایک تقریر، اور وہ بھی میں واضح کرتا ہوں، 140 خطابات، قراردادیں اور تقاریر اور فیصلے ایک طرف رکھ کے صرف 11 اگست 1947 کو دستور ساز اسمبلی میں کی جانے والی بابا قوم کی تقریر کی بنیاد پر یہ کہنا کہ قائد اعظم ایک سیکولر دستور کا تصور رکھتے تھے، یہ بانی پاکستان پر نعوذ باللہ منافقت کا اور عدم اخلاص کا اور بددیانتی کا الزام لگانا ہے. گویا انہوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں دینے والے شہداء کے خون کے ساتھ غداری کی. حالانکہ ایسا نہیں ہے. قائد اعظم کی اس تقریر کے الفاظ پر غور کی ضرورت ہے. آپ نے کہا تھا، توجہ دیجئے، آپ دیکھیں گے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہندو ہندو نہیں رہیں گے، مسلمان مسلمان نہیں رہیں گے، مذہبی معنوں میں نہیں، کیونکہ یہ تو ہر فرد کا ذاتی عقیدہ ہوتا ہے، بلکہ سیاسی معنوں میں ریاست کے شہریوں کی حیثیت سے. وہ حقیقت یہ ہے کہ اس تقریر میں بابا قوم اقلیتوں کو پاکستان کے شہریوں کی حیثیت سے حاصل ہونے والے حقوق کی یاد دہانی کرا رہے ہیں. سٹیٹ کے شہری کی حیثیت سے ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ سٹیٹ کا شہری ضمنی اگر ہے ضمنی ہے, غیر مسلم جس کے دفاع کی ذمہ داری سٹیٹ نے سنبھال لی ہے وہ اور مسلمان دونوں کا خون ایک طرح سے محترم ہے. اگر وہ ناحق قتل ہوگا تو اس کے بدلے میں مسلمان ویسے ہی قتل ہوگا. یہ تو ہمارے دین نے دیا ہے. پاکستان کے سابق چیف جسٹس ایس اے رحمان اور جسٹس منیر نے بھی اس تقریر کا یہی مفہوم لے کر کیا, اس تقریر کو دو قومی نظریے کی تردید نہیں قرار دیا جا سکتا, اس لیے کہ پاکستان کے نظام کے بارے میں بہت پہلے کتابات میں یہ بات واضح کی گئی تھی. جلندھر میں آل انڈیا مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے ایک اجلاس میں 15 نومبر 1942 کو یہ کہا گیا. خواجہ اعظم نے کہا, مجھ سے اکثر پوچھا جاتا ہے کہ پاکستان کا طرز حکومت کیا ہوگا, پاکستان کے طرز حکومت کا تعین کرنے والا میں کون ہوتا ہوں. مسلمانوں کا طرز حکومت آج سے 1300 سال پہلے قرآن مجید نے وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے. الحمدللہ قرآن کریم ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے. اب بتائیے کہ اس میں کس بات کو واضح کیا جا رہا ہے. اس میں اسی طرح 25 جنوری 1948 کو پاکستان بننے کے بعد کراچی بار ایسوسی ایشن سے خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم نے کہا تھا, میں ان لوگوں کی بات نہیں سمجھتا جو دانستہ طور پر یا شرارت سے پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں کہ پاکستان کا دستور شریعت کی بنیاد پر نہیں بنایا جائے گا. اسلام کے اصول عام زندگی میں آج بھی اسی طرح قابل اطلاق ہیں جیسے کہ 1300 سال پہلے تھے. میں ایسے لوگوں کو بدقسمتی سے جو گمراہ ہو چکے ہیں صاف صاف بتا دینا چاہتا ہوں کہ صرف مسلمانوں کو نہیں بلکہ غیر مسلموں کو بھی پاکستان میں کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے. اور 30 جولائی 1948 کو لاہور میں ساؤتھ ریلی کو ایک خطاب کیا قائد اعظم نے جس کے الفاظ پر ذرا توجہ دیجیے. انہوں نے کہا تھا, میں نے بہت دنیا دیکھ لی ہے, اللہ تعالیٰ نے دولت عزت اور شہرت بھی بے حساب دی ہے, اب میری زندگی کی ایک ہی تمنا ہے کہ مسلمانوں کو باوقار اور سربلند دیکھوں. میری خواہش ہے کہ مروں تو میرا دل گواہی دے کہ جناح نے دین اسلام سے خیانت اور پیغمبر اسلام کی امت سے غداری نہیں کی. مسلمانوں کی آزادی, تنظیم, اتحاد اور مدافعت میں اپنا کردار ٹھیک ٹھیک ادا کیا, اور میرا اللہ کہے کہ اے میرے بندے, بے شک تو مسلمان مرا ہے, بے شک تو مسلمان مرا ہے. میں نے جتنے اقتباسات علامہ اقبال مرحوم کے اور قائد اعظم کے آپ حضرات کے سامنے ذکر کیے, اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ الیکٹرانک میڈیا میں بعض سیکولر مزاج, دین بیزار, لا دین اور غیر مسلموں کے سرمایے پر پلنے والے پاکستان کی نئی نسل میں اس کے ذہنوں میں یہ سوچ اجاگر کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان دین یا کسی نظریے کی بنیاد پر نہیں بلکہ محض معاشی استحکام کے لیے وجود میں لایا گیا. ان لوگوں سے پوچھیں اور وہ گھٹتے چلے جا رہے ہیں, وہ اب گھٹتے چلے جا رہے ہیں جنہوں نے تحریک پاکستان میں ہندوستان کے ایسے علاقوں سے ہجرت کی
جہاں وہ تمام تر آسائشوں کے ساتھ پرسکون زندگی گزار رہے تھے. ان کے پاس دنیا کی تمام تر سہولیات میسر تھیں, لیکن انہوں نے اپنے خاندانوں سمیت پاکستان ہجرت کی, اور پھر اپنے خاندانوں کے ساتھ جو کچھ حشر انہوں نے راستے میں دیکھا اور دوسرے مسلمانوں کے ساتھ ہوتا ہوا دیکھا, جو انہیں جب بھی وہ ذکر کرتے ہیں لرزا کے رکھ دیتا ہے. انہیں اندازہ ہے کہ پاکستان کیوں قائم ہے. آج پاکستان میں جس قدر بے چینی کی کیفیت ہے اور جس قدر ادھم مچا ہوا ہے اور اقتدار کی کرسی کے لیے آگے بڑھنے کی بے جا اور غیر ضروری کوششوں میں جس قدر ایک زور دکھائی دیتا ہے, اس میں ہمیں بہرحال اپنے اس نظریے کو نہیں بھولنا ہے کہ جس کی خاطر یہ ملک وجود میں آیا ہے, اس عقیدے کو اور اس نظریے کو نہیں بھولنا ہے جس کی خاطر ہمارے سلف نے قربانیاں دی ہیں, اور دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو قائم رکھے, اللہ اسے استحکام نصیب فرمائے اور داخلی انتشار سے بچائے اور داخلی سازشوں سے بچائے, اور وہ تمام تر طبقات جو کوئی بھی ہیں اور کہیں بھی ہیں جو اس ملک میں کسی بھی طرح سے فطری, نظریاتی, معاشی, داخلی اور سماجی حوالے سے فساد اور بگاڑ پیدا کرنا چاہتے ہیں, اللہ انہیں اپنے عزائم میں ناکام کرے, اور اللہ تعالیٰ اس ملک کو امن و سکون کا گہوارہ بنائے, اور جس اعلیٰ ترین مقصد کے لیے یہ حاصل کیا گیا اس کے اس اعلیٰ ترین مقصد کو یہاں اس ملک میں عملا وجود میں لانے اور اسے نافذ کرنے کی برتر اقتدار سب کو توفیق دے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.